دریافت فرمایا کہ اہل قرآن کون لوگ ہیں؟ اہل قرآن ہم ہی ہیں اور کون ہیں؟ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ اللہ کے خاص بندے کون ہیں، تو آپ نے فرمایا وہ اہل قرآن ہیں۔ عرض کیا گیا اہل قرآن کون ہیں، تو آپ نے فرمایا ہم ہی ہیں۔ تو جو لوگ اہل السنہ میں داخل ہیں اپنے عقیدے کے اعتبار سے اور قرآن کریم کو ترجیح دیتے ہیں اپنی زندگی میں، تلاوت کرتے ہیں، اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ قرآن کریم میں فرمایا اس کے مطابق دعائیں مانگتے ہیں، تو یہ سب اہل قرآن ہی ہیں، قرآن پہ ایمان۔ اور ایک اہل قرآن دوسری قسم کے ہیں اور وہ ہیں بدعتی، جنہوں نے یہ بدعت اختیار کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کے علاوہ ہم کسی چیز کو نہیں مانتے، وہ گمراہ ہے۔ اور انہوں نے دلیل لی ہے امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے، اور ہوا یہ تھا کہ حضرت رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے فرمایا کہ لاؤ قلم اور دوات، اور میں تمہیں ایک ایسی چیز لکھ دیتا ہوں کہ میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ فرمایا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اٹھے قلم اور دوات لینے کے لیے، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نہ کرو، نہ لاؤ، چھوڑ دو، رک جاؤ، حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہمیں کافی ہے۔ پھر حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر یا تو غشی تاری ہو گئی اور پھر ہوش میں آئے اور پھر فرمایا کہ لائے ہو، لوگوں نے کہا نہیں، عمر نے روک دی ہے، اور عمر رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا، اللہ اس پہ جمع کر دے گا جس سے میں بھی خوش ہوں، اللہ بھی خوش ہے، اور تم لوگ بھی راضی رہو گے۔ ایک جگہ آتا ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے منع کیا، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اگر عمر منع نہ کرتے تو پھر ایک چیز تحریر ہو جاتی۔ یہ سب حدیث کی کتابوں میں آئی ہیں چیزیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا ان کا خیال یہ تھا کہ ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے ہی تو رہے، اب وفات کی اس تکلیف میں بھی زحمت دینا کہ کوئی چیز لاؤ اور لکھواؤ، تو انہوں نے گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت اور تعلق کا اظہار فرمایا کہ نہ کرو۔ یہ تحریر اتنی ضروری ہوتی تو اس کے چار دن بعد بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں زندہ رہے ہیں، کسی سے نہیں فرمایا پھر کہ کتاب لاؤ لکھ دوں، قلم لاؤ، دوات لاؤ، اتنی ضروری چیز ہوتی۔ پھر جس روایت میں آتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہوگا، اس پہ جمع ہو جاؤ گے، تو پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے، اس پہ راضی ہو گئے سب لوگ اور جمع بھی ہو گئے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے منع کرنے سے کوئی خرابی پیدا ہو گئی، تو اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا کم و قاست وہ چیز لوگوں تک پہنچائیے جو آپ تک وحی ہے۔ تو کیا پھر یہ مانے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری دنوں میں وہی کا فریضہ انجام دینے کا جو ابلاغ اور پہنچانا تھا غافل ہو گئے؟ ہرگز نہیں، ایسے نہیں۔ اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اس جملے کا غلط مطلب لے کے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں خدا کی کتاب کافی ہے، یعنی حدیث کی ضرورت نہیں۔ تو جو لوگ حدیث کو نہیں مانتے ان کی ایک قسم ایسی ہے جو اہل بدعت میں سے ہیں۔ اہل بدعت کا مطلب یہ ہے کہ امت ہمیشہ حدیث کو مانتی رہی ہے، یہ الگ بات ہے کہ کون سی حدیث صحیح ہے، غلط ہے، موضوع ہے، ضعیف ہے، مشہور ہے، عزیز ہے، وہ محدثین کی اپنی اصطلاحات ہیں۔ ایک چیز ہے کہ نفس حدیث کے انکار کر دینا کہ حدیث کی کوئی اتھارٹی ہی نہیں ہے، قرآن جو کچھ کہتا ہے بس وہ ہر زمانے میں جو اتھارٹیز ہیں اس کو اپنے طریقے پہ نافذ کریں، یہ غلط. اگر صرف قرآن ہی کی بات ماننی ہے اور حدیث کی کسی درجے میں ضرورت نہیں، تو قرآن تو کہتا ہے کہ ورقعو، رکوع کرو، کر لیا ایک، قرآن کہتا ہے کہ اس جگہ پہ سجدہ کرو، تو پھر ایک سجدہ ہونا چاہیے تھا نا، یہ دو سجدے کیوں آ گئے؟ رکوع بھی دو کر لیتے تو بیلنس رہتا، سجدے دو کر دیے، رکوع ایک کر دیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوگا، اور انہی اہل قرآن اپنے آپ کو کہنے والوں کی ایک قسم ایسی ہے جو مطلقاً حدیث کا انکار کرتے ہیں، انہیں ان احادیث کا بھی انکار کرتے ہیں جن کا انکار کفر ہے، وہ تو پھر بدعت سے بھی آگے بڑھ جاتی ہے بات. اسی لیے فتح عالمگیری میں لکھا ہے کہ متواتر حدیث کا انکار کفر ہے، تو وہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں حالانکہ وہ اہل قرآن نہیں ہیں. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ بس قرآن کافی ہے، اور قرآن کو اس زمانے کی پارلیمنٹ کو دے دیا جائے، پارلیمنٹ جیسے چاہے ویسے نافذ کر لے. آپ پارلیمنٹ کو دے دیں تو ممکن ہے غلط بات ہو، لیکن ہمیں 100% یقین ہے کہ اس پارلیمنٹ میں 99.99% لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کبھی پڑھا ہی نہیں، ان سے 10 آیتوں کا ترجمہ نہیں ہوتا، وہ قرآن کو نافذ کریں گے. یہ کیا طریقہ ہے؟ تو اب اہل قرآن جو کہلاتے ہیں وہ بھی ہیں، تو ایک نام سے انہوں نے اصل چیز سے ہٹ کے گمراہی اپنائی. نکاح میں گواہ کے طور پر غیر مسلم کا نام بالکل درج کیا جا سکتا ہے، وہ تو ایک کانٹریکٹ ہے، نکاح ایک معاہدہ ہے، اور وہ گواہوں کی موجودگی میں ہی ہونا چاہیے. گواہ اگر نہیں ہوں گے تو کل کو اس نکاح کی گواہی دے گا کون کہ واقعی یہ ٹھیک ہے، اور ان سے ہونے والی اولاد درست ہے، اور وہ ایک دوسرے کے وارث ہیں، اور ان کے مر جانے کی صورت میں ان کے والدین وارث ہیں. پورا وراثت کا نظام ہے نا جی، رشتہ داری کا نظام ہے. آپ اندازہ کریں نا کہ اس ایک نکاح پہ کیا کیا چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں، اولاد کا پورا نظام اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، رضاعت، بچے کو دودھ پلانے کا پورا نظام اس پہ آتا ہے، طلاق کا نظام اس پہ آتا ہے، طلاق کے بعد عدت گزارنے کا اس پہ آتا ہے نکاح کے گواہوں پہ. دوسری جگہ شادی کرنی ہے، یہ رشتہ درست ہے غیر درست ہے، اس کے ماں باپ کا نکاح ہوا تھا، یہ اولاد جائز تھی، اس کا کسی نے دودھ پیا ہے، یہ سارا رشتہ اس پہ آتا ہے، وراثت کے سارے معاملات اس پہ آتے ہیں. تو وہ ایک معاہدہ ہے، اسی لیے قرآن سے کہتا ہے میثاقاً غلیظاً، تم بہت پختہ عہد و پیمان باندھتے ہو شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے، اس کے گواہ ہونا ضروری ہے. اور گواہ کون ہے؟ چاہے کافر ہو چاہے مسلمان ہو، اس سے شریعت کو بحث نہیں ہے. کافر گواہ ہو جائے تو کیا ہے؟ کوئی عرض نہیں، کافروں کی گواہی بھی ٹھیک ہے. اور اسی لیے یہ جو نکاح ہے اس کی مدت کا تعین نہیں کیا جا سکتا، اگر کوئی مدت کا تعین کرے گا تو نکاح باطل قرار پائے گا. کوئی کہتا ہے 10 سال کے لیے، 20 سال کے لیے، 30 سال کے، 40 سال کے لیے، تو عام طور پہ لوگ اپنے نکاح کے 50-60 سال بعد بھی زندہ رہتے ہیں. انسانی عمر جس علاقے میں جتنی پائی جاتی ہو اس سے بھی بڑھ کر اگر کوئی بات کرتا ہے تو نکاح ہو گیا. مثلا کوئی کہے برے صغیر میں کہ 200 سال کے لیے نکاح کرتا ہوں، تو ظاہر ہے کہ 200 سال کس نے جینا ہے، موت خود نکاح کو توڑ دے گی. لیکن اگر وہ کہے کہ 50 برس کے لیے کرتا ہوں تو نکاح باطل قرار پائے گا، اس لیے کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا جاتا ہے، طلاق اور خلع دونوں بدرجہ مجبوری ہیں. نکاح کے وقت معاہدے میں تعین کرنا وقت کا جو ممکن وقت ہو یا گواہوں کا نہ ہونا، یہ دونوں چیزیں فرض ہیں نکاح کے. ایک فرض بھی باطل ہو گیا نکاح ختم ہو گیا. مثلا نماز کے 13 فرائض ہیں، نماز میں فرض ہے اللہ اکبر کہنا. ایک آدمی نے ہاتھ اٹھائے, ہاتھ باندھ دیے اور شروع کیا سبحانک اللہم وبحمدک, تو اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی, اس لیے کہ اسے اللہ اکبر کا فرض چھوڑ دیا نا. ایک وضو کا کرنا فرض ہے, بغیر وضو کے اسے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتی تو نہیں ہوتا. کپڑوں کا پاک ہونا فرض ہے, جگہ کا پاک ہونا فرض ہے. فرض جب چیز رہ جاتی ہے وہ باطل قرار پاتا ہے, رکن جب چیز فقہا کی اصطلاح میں رہ جاتی ہے باطل قرار پاتا ہے. تو اس لیے نکاح میں گواہ نہ ہو یا مدت ایسی متعین ہو جو ممکن ہے مرد و عورت کے لیے, تو یہ دونوں فرائض میں ایک فرض بھی کم ہو جائے گا, نکاح باطل قرار پائے گا. حل اور میقات میں کیا فرق ہے؟ میقات تو وہ جگہ ہے جہاں سے آپ احرام کو باندھتے ہیں. میقات ایک تو وقت ہے کہ کس وقت احرام باندھنا جائز ہے. سارے سال میں 5 دن ایسے ہیں جن میں عمرہ جائز نہیں. 9 ذی الحج کا عرفہ ہے, 10، 11، 12 اور 13, ان 5 دنوں میں عمرے کا کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ حج کے دن ہے. اس لیے بعض لوگ اس مسئلے کو نہ جاننے کی وجہ سے یہ کرتے ہیں کہ منیٰ میں چلے گئے اور منیٰ میں جا کر رمی کر کے پھر عمرہ کرنے چل پڑتے ہیں, یہ درست نہیں. اور میقات دوسرے معنی میں وقت کے اور جگہ کے معنی میں, جگہ کے معنی میں وہ جگہ ہیں جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ یہاں جا کر آپ نشاندہی کریں, اور یہ وہ ایریا ہے جو اللہ نے کہا میری رکھ ہے, میرا ایریا ہے, میری جگہ ہے. پرانے زمانوں میں بادشاہ جو تھے وہ یہیں سے سیکھے تھے کہ اللہ کی ایک رکھ ہے, اللہ کی ایک جگہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے دور رہنا, یعنی اس کی بے حرمتی نہ کرنا. وہ جو اللہ کا اپنا ایریا ہے خاص طور پہ, جو رکھ ہے خدا کی, اس سے پتھر نہیں اٹھایا جا سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی حج اور عمرے پہ جائے اور مکہ مکرمہ سے حرم شریف سے پتھر لے آئے کہ یہ وہاں کی یادگار ہے رکھے, یہ جائز نہیں ہے. وہاں جائے اور جا کے درخت کاٹتے, یہ جائز نہیں ہے. وہاں کے پتے وہ توڑنا بھی جائز نہیں, وہ اللہ کی رکھ ہے, اللہ کا خاص علاقہ ہے. وہاں کا گناہ 100,000 کے برابر ہے, وہاں کی نیکی بھی 100,000 کے برابر. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنا خیمہ لگواتے تھے میقات کی آخری حد پہ, اور اگر کسی کو مارنا بھی ہوتا تھا نا نوکر کو, تو اللہ کی اس رکھ سے باہر لے جاتے تھے اور سزا دیتے تھے. کہتے تھے اللہ کا حرم ہے اور یہ اللہ کی حد ہے, اللہ ہی کو روا ہے کہ اس میں کسی کو سزا دے, ہم نہیں کچھ کر سکتے. وہ ادب ہے, احترام ہے. اسی لیے اللہ کہتا ہے وہاں شکار نہیں ہو سکتا. تنالہو ایدیکم ورماحکم, اور تمہارے نیزے اور تمہارے ہاتھ شکار کو پکڑ لیں گے. یہ اب صفایا ہو گیا نا سارا. پہلے تو یہ جنگل ہوتے تھے, جنگل سے قافلے گزرتے تھے, حرم میں آتے تھے, تو یہاں پر مثلاً خرگوش ہوتے تھے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم آئے تو خرگوش تھا اس علاقے میں حرم کے علاوہ, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ کے رسول شکار کر لو, اپنے میں کر لو, تو حدود سے باہر تھا, میں نے شکار کیا خرگوش کا, اور خرگوش کی ایک ران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کے لیے پیش کی. تو اس وقت میں جانور ہرن گھومتے رہتے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک چیز کو مار دیا تھا, پھر اس عمر رضی اللہ عنہ کو شبہ ہو گیا کہ میں نے یہ جو شکار کیا ہے یہ درست نہیں ہے. تو پھر انہوں نے بلایا سیدنا علی رضی اللہ عنہ, فتویٰ دیا کہ حضرت یہ ٹھیک کام نہیں ہے, اتنے پیسے جمع کرائیں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کفارہ اس کا ادا کرایا تھا, ہرن بھاگتے رہتے تھے. اللہ نے کہا تنالو ایدیکم ورماحکم, تمہارے ہاتھ شکار کو پکڑ سکیں گے اور تمہارے نیزوں کی دسترس میں ہوگا. اللہ نے یہ سب شکار اس لیے زیادہ کیا, عام کیا, لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب, تاکہ اللہ تمہارا امتحان لے کہ اس ذات کو دیکھے بغیر بھی کون اس کا ادب کرتا ہے, کون اس کا احترام, کون اس سے ڈرتا ہے. یہ ایمان بالغیب یہی ہے کہ آدمی اللہ کی ہستی کا اقرار کرے اور اللہ کی پریزنس, اللہ کی موجودگی, اللہ کا ہونا اسے گناہ سے روک دے. کہ میرا پروردگار دیکھ رہا ہے. اللہ نکالے یعلم اللہ من یخافہ بالغیب، اللہ واضح کر دے کہ کون ہے جو اس کو بن دیکھے بھی اس کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے. تو اس لیے وہ جو علاقہ ہے نا وہ ہے حرم، اور اس کے باہر جو ہے وہ حل ہے، یعنی پوری دنیا اس کے باہر جو ہے یہ جگہ کا ہے اور وہ ٹائم کا تھا. فرق یہ ہے مسجد عائشہ اور مسجد جائرانہ سے عمرہ کرنے میں ثواب کس میں زیادہ ہے؟ حج کا تو یہ ہے بھائی جان بوجھ کے تو اپنے لیے تکالیف پیدا نہ کرے، نہ عمرے کے لیے جان بوجھ کے حرکتیں نہ کرے، بغیر یہ کہ جس نے جتنی تکلیف اٹھائی جتنی مشقت ہے اتنا ہی اس کا ثواب، مشقت کے بقدر ثواب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حجر اسود پہ پہنچے تو صحابہ رضی اللہ عنہ احترام میں کھڑے رہے، بہت دیر تک آپ نے حجر اسود پہ اپنا چہرہ مبارک رکھا، اپنی پیشانی رکھی حجر اسود پہ، اور پھر جب پیشانی ہٹائی تو سب سے زیادہ قریب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے تھے. کہتے ہیں میں نے دیکھا مسلسل آنسو آپ کے بہ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا عمر یہی وہ مقام ہے جہاں آنسو بہائے جاتے. اور پھر فرمایا یہ بھی ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حج تو نام ہے اپنے آپ کو تھکا دینے کا، اور حج تو نام ہے آنسو بہا دینے کا. تو حج جو ہے الحج جو سج، اسی طرح عمرے میں جائرانہ میں جائے گا تو جائرانہ بھی 20 کلومیٹر بنتا ہے، تو آنا جانا اس سے ویسے بھی زیادہ خرچ ہوں گے نا، مشقت ہوگی، وقت زیادہ لگے گا، تو ظاہر ہے کہ اس کا ثواب بڑھ جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات آئے تھے جائرانہ سے عمرہ کرنے کے لیے. انٹرنیٹ پہ بہت برے حالات ہیں، دجال سے پہلے اب تک کا سب سے بڑی آزمائش اس کائنات میں انٹرنیٹ ہے. دجال اگر اب آ گیا نا تو یہ اس کا نائب ہے، دجال سے بڑا فتنہ دنیا میں آنا نہیں، لیکن دجال سے پہلے اب تک جتنی آزمائشیں اس دنیا میں آئی ہیں نا سب سے بڑی آزمائش اب انٹرنیٹ ہے. اچھا صاحب سمجھنے میں نہیں آ رہا کہ اپنا ایمان کیسے بچائیں، ہمیں انٹرنیٹ کھولنا ہی نہیں آتا، وقت ہی نہیں ملتا، فرصت ہی نہیں ملتی، کیا کریں، بچ جاتا ہے. کچھ ایام پہلے ایک تحریر نظر سے گزری جس کا متن یہ تھا، بنیادی طور پہ تحریر غاندھی صاحب کی تقریر کے جواب میں لکھی گئی. انہوں نے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ موجودہ دور میں رائج جو قانون گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے وہ صحیح نہیں. اے بھیا ہم اس سارے سوال کو پڑھ ہی نہیں رہے، ہم بارہا عرض کر چکے ہیں کہ یہ اسلامی نظریاتی کونسل ہے آپ کی، آپ اس میں چلے جائیے، انہیں کہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے متعلق پاکستان میں کس قانون کی سفارش علماء نے کی ہے. آپ کو اگر نہیں ملتی کتاب اخباری ذخیرے میں موجود ہے اس کی فوٹو کاپی لے لیجئے، پڑھ لیجئے، وہ نافذ کر دیں، بس اتنی سی بات. کیا ضرورت ہے اس پہ بحث، کیا یہ ضروری ہے کہ ہم سب اس پہ بحث کیا کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم توہین ہوئی نہیں ہوئی، کیا ہوا، کچھ بھی ہوا ہے، اسلامی نظریاتی کونسل نے آپ کی سفارش کی، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، اہل حدیث چاروں مکاتیب فکر کے علماء تھے، انہوں نے دستخط کیے ہوئے ہیں، آپ حضرات کے نمائندے تھے، آپ گورنمنٹ کو کہیے کہ وہ قانون نافذ کر. اس میں بڑی تفصیل سے فتویٰ مفتی رفیع عثمانی صاحب نے لکھا ہے، پڑھنے کے قابل ہے وہ مطلب. اسلام میں موسیقی اگر حرام ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معجزہ دیا تھا وہ کیا ہے؟ یہ تنور پہ چلا جائے نا آدمی اور روٹیاں دو ٹکڑے کرتا رہے اور کہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاند کو کر دیا تھا، مجھے کیوں منع کرتے ہو، میں بھی دو ٹکڑے کر دوں. معجزات کا قیاس تھوڑی کیا جاتا ہے. صوفیہ کا طریقہ رہا ہے کہ اس ذریعے سے لوگوں کو اکٹھا کرتے تھے، اللہ کی توحید اور حمد و ثنا بیان کرتے تھے، دور حاضر کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہماری رہنمائی فرمائی. دیکھیے بھیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو جو قانون ڈائریکٹ اللہ نے انہیں دیے کوئی قیاس نہیں کر سکتا، سورہ یوسف پڑھیں، اللہ نے فرمایا ہم نے اسے کہا کذالک کتنا لی یوسف، ہم نے یوسف کو تدبیر سکھائی تھی، ہم نے کہا کہ ایک پیمانہ رکھو اپنے بھائی کے اس میں غلے میں، اور جب یہ جا رہے ہوں تو کہو یہ تو العیر انکم لسارقون، آواز لگواؤ کہ قافلے والوں تم تو چور ہو، تو رک گئے، اور رکنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کوئی چوری نہیں کی، فبدا بعویت اخی، تو اس نے یوسف علیہ السلام نے سارا سامان کھلوایا اور آخر پہ اپنے بھائی بنیامین کے بورے کو بھی کھلوایا، تو دیکھا انہوں نے تو ان کا فما جزا من، تم کیا سزا دیتے ہو بھائی چور کو، انہوں نے کہا ہمارے والد مراد یہ تھے، یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں ہے کہ چور کو مالک رکھ لے، انہوں نے بھائی کو رکھ لیا، اب یہ کس طرح جائز ہو گیا، جانتے نہیں تھے کہ بھائی یوسف بنیامین کے یہاں پیمانہ خود ہی رکھا ہے ہم نے، وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اللہ کہتا ہے کذالک کتنا لی یوسف، اس طرح ہم نے یوسف کو سکھایا تھا کہ یوں کر لے، ماں کانا، یہ قانون ہی نہیں تھا کہ وہ بادشاہ مصر کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو رکھ لیتا، قانون ہی کوئی نہیں تھا، اللہ نے کہا ہم نے سکھایا، تو یہ جو چیزیں اللہ تعالی کی طرف سے ہیں یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزات دیے جاتے ہیں، ہم کسی چیز کو قیاس نہیں کر سکتے، اب اگر کوئی آدمی یہ قیاس کرے تو آپ کا کیا خیال ہے وہ صحیح قرار پائے گا، تاریخ میں بیسوں عورتیں گزری، ابھی گجرات میں چند سال پہلے بھی ایک عورت ایسی تھی جو کہتی تھی مریم کے یہاں بیٹا ہو گیا تو میرا کیا ہے، میرے یہاں بھی ایسی بچہ پیدا ہوا ہے، مریم کے یہاں بھی ایسی، بھلے اعوذ باللہ، اس سے بدتر چیز گزری ہے، پوری کتاب لکھی گئی ہے، وہ اس نے کہا کہ لوگ آتے تھے عورتیں جاہل دیہاتی، وہ ان کے ساتھ جو حرکت بھی کرتا تھا کہتا کپڑے اتارو، اور پھر وہ کہتا تھا دم کراؤ، پھر جو بھی ہوتا تھا سو ہوتا تھا، ولی اعوذ باللہ، تو لوگوں نے اس سے کہا کہ کیا کرتے، اس نے کہا جبریل نہیں گیا تھا مریم کے پاس، اس نے کہا لے حبل کے غلام زکیا، اور میں تم پہ میں تمہیں پھونک ماروں پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا دے دیں گے، تو اس نے پھر پھونک ماری، اس نے کہا مریم اور جبریل کا بھی تو یہی قصہ تھا جو میں کر رہا ہوں، استغفر اللہ، کفر ہے یہ، تو اس طرح کے قیاس اگر کرنے لگے نا تو دنیا میں پھر کوئی بڑے سے بڑا جرم ایسا نہیں ہے جس کی سند پیچھے سے نہ مل جائے، یہ تو ہم اس وحی کی بات کر رہے ہیں جو محفوظ ہے، جو وحی محفوظ ہی نہیں ہے تورات اور انجیل، اس میں تو کھلی چھٹی ہے، وہ تو پھر سب کچھ ہی درست ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو حرام قرار پائے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، رہ گئی یہ بات کہ موسیقی، یہ بھیا کبھی نفسیاتی بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال ہوتی تھی، اب بھی نفسیاتی بیماریوں کے علاج کے لیے کوئی آدمی استعمال کرے اس کی اجازت، لیکن اتنا ماہر ہے کون نفسیات انسانی کا جو اس کو اسی پیمانے پہ رکھ کے استعمال کرے، شریعت بنیادی طور پہ موسیقی سے بات نہیں کر رہی، بات وہ اصل میں کرتی ہے کہ ہر اس چیز کو حرام قرار دیتی ہے جو انسان کو اس کی نارمل لائف سے نکال دے، شراب کیا تھوڑی مقدار میں پینا جائز ہے، اتنی شراب پینا جس سے نشہ نہ آئے کہ یہ جائز قرار دی جائے، کوئی بھی نہیں جائز قرار دیتا، اس لیے کہ جب انسان اسے پیتا ہے تو اس کی وجہ سے اس پہ عقل سے از خود رفتگی جب تاری ہو جاتی ہے اور عقل کام نہیں کرتی، تو اسے شریعت کہتی ہے یہ انسان کو اس کے حواس سے خارج کر دے گی، پانچ چیزیں ایسی ہیں جن میں کا دنیا میں تحفظ ہر شخص کے لیے ضروری ہے اور حکومت وقت کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو پانچ چیزوں کا تحفظ مہیا کرے، لوگوں کی جان کا، کوئی کسی کو قتل نہیں کر سکتا، لوگوں کے مال کا، کوئی کسی کو لوٹ نہیں سکتا، لوگوں کی عقل کا، کہ کوئی کسی کو دھوکا نہیں دے سکتا، لوگوں کے نسب کا، کہ کوئی کسی کا نسب نہیں خراب سکتا، اور لوگوں کے دین کا، کہ جس دین پہ وہ عمل کر رہے ہیں اس کو پروٹیکشن دی جائے، یہ پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی کی ان پانچ چیزوں میں دخل دے گا قانون حرکت میں آئے گا اور قانون انصاف کو مکمل نافذ کرے گا. فقہا نے پانچوں چیزوں کی تصریحات لکھی ہیں. اسی لیے شریعت نے پانچوں حدود بھی مقرر کر دی ہیں کہ جان کے بدلے میں جان ہوگی, ڈاکہ ڈالے گا تو اس پہ اس کو سزا ملے گی, نسب خراب کرے گا اس پہ سزا ملے گی, عزت خراب کرے گا تو سزا ملے گی, عقل خراب کرے گا تو اس کو دلے لگائے جائیں گے. یہ ساری چیزیں ایسی, اب بنیاد سمجھے نا, پانچوں چیزیں ایسی. اس لیے کسی انسان کی زندگی ایسی نہیں ہو سکتی کہ اس کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کی جائے کہ از خود رفتہ ہو جائے, عقل پھر جائے, متوالا ہو جائے. اس لیے حرام قرار دیا گیا کہ موسیقی جو آدمی سنتا ہے غم کی, دیکھتے ہیں آپ ڈپریشن کا مرض, سنے نہ پانچ دن, میر کے میر کی غزلیں سنے پانچ دن, مہدی حسن کا کلام سنے, نور جہاں کا کلام سنے, جو انہوں نے ایسے گانے گائے ہیں جس کی وجہ سے انسان مایوس ہو جاتا ہے, محبوب میں ملنا نہیں ہوتا. فلم کے آخر میں ملتا ہے نا, درمیان میں تو نہیں مل سکتا وہ. اب پتہ نہیں ایسی فلمیں بھی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی, پہلے ایسی ہی ہوتی تھی. ہاں, کیونکہ اب تو ایڈوانس ہو گئی نا دنیا. یہ ڈپریشن ہے. دوسری طرف تربیہ ہے, وہ گانے ہیں جو اس کو مستی دلاتے ہیں. نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ ماتم ہوا ہوا ہے محلے میں, اسے اپنی مستی سے ہی فرصت نہیں. آدمی بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنجیدہ کر پاتا ہے جوانی میں, جب اندر اس کے اندر وہ تھرل ہوتی ہے نا, وہ ہوتی ہے. گانے تو ساری رات یہ سنتا رہا ہے, صبح کسی غم میں کیسے شریک ہوگا, تو یہ نکل جائے گا اپنی زندگی کے اعتدال سے. شریعت اس لیے سے منع کرتی ہے کہ سنجیدگی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے, سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. امت ہے, قوم ہے, لوگوں نے آگے چلنا ہے, کہیں پہنچنا ہے, کام کرنا ہے, معاش کمانا ہے, اپنی قوم ملک کی فلاح کے لیے کام کرنے ہیں. آپ اس لیے اس کو موسیقی کو دفاع کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ آپ کا معاشرہ خود نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہے. آپ نے کبھی نہیں دیکھا بس میں, دیہات میں ایسے ہی محبت کے عشق نغمے لگے ہوں تو ایسی لڑکیاں رونے لگتی. آپ تو نظر کی حفاظت فرماتے ہوں گے نا, اس سے آپ کو پتہ نہیں ہوگا, لیکن ویسے ہی رونے لگتی ہیں. وہ خیالی محبوب بھی پورا نہیں ہوتا, وہ پھر خیالی محبوب گھڑنا پڑتا ہے, پھر ہوتے ہوتے پھر اصل آ جاتا ہے, پھر اس کی فرق. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں, اس لیے شریعت اس کو منع کرتی ہے. لیکن اگر کوئی واقعی ماہر ہو اور نفسیات کی بات ہو, نفسیاتی علاج ہو, تو کیا جا سکتا ہے. اب بھی اس پہ کوئی پابندی نہیں لگاتا اس کے لیے, لیکن پڑھنا چاہیے فارابی کو, گولی سینا کو, البیرونی کو, ان لوگوں. رہ گئی بے بات کہ صوفیاء کرام جمع کرتے تھے, یہ کرتے تھے, وہ کرتے تھے, جواب اس کا بھی ہے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ صوفیاء کرام سے مسلک کیوں ثابت کریں, ہم جواب کیوں دیں. ہمیں تو صرف اتنا پتہ ہے کہ مسائل کتاب و سنت سے اور فقہا کے اجتہاد سے ثابت ہوتے ہیں, صوفیاء کامل حجت نہیں ہے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ کے جب انتقال ہونے لگا نا, تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کی جگہ, تو اس نے فرمایا خلفاء کی فہرست بناؤ, تو 300 خلفاء کی فہرست بنا کے پیش کی گئی. حضرت رحمت اللہ علیہ خلافت کے معاملے بڑے سخت تھے, یہ چشتی نظامی جو تھے اولین, ساری مشائخ کے یہاں سختی تھی, اتنی سختی تھی کہ حضرت کے خلیفہ تھے اور حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے, حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے منہ پھیر لیا دیکھ کے, تو رونے لگے. 3 دن تک بات نہیں کی, آخر انہوں نے رو کے خسرو کو کہا کہ میری بات کرو, خسرو مان گئے. اور خسرو نے رات کی جب تنہائی تھی پاؤں پکڑ لیے, کہا حضرت ایک بات ہے, کہو تم کیا کہتے ہو, پاؤں پکڑ لیے. کہا حضرت ان کو آنے دیں, بوڑھے ہیں اور رو رو کے برا حال ہو گیا, اچھا کل بلانا. اگلے دن آئے تو حضرت رحمت اللہ نے فرمایا, کیا ان کا حضرت آپ بات ہی نہیں کرتے, کوئی بہت ہی برا خراب گناہ ہو گیا. فرمایا تمہارے گناہ کو یہ کم ہے کہ میں نے سنا ہے, مجھے لوگوں نے آ کے بتایا ہے کہ تم اپنے گاؤں میں جمعے کی نماز کے بعد اپنے لیے کپڑا بچھاتے ہو اور اس پہ بیٹھتے ہو اور لوگ زمین پہ تمہارے سامنے بیٹھتے ہیں، تم میں بھی کبر کی بونی گئی، اپنے لیے الگ جگہ مقرر کرتے ہو، تمہارا نفس بھی سدھرا نہیں، روئے اور عرض کی حضرت بڈھا ہو گیا ہوں، ہڈیاں زمین کو برداشت نہیں کرتی، اس لیے کپڑا دوہرا کر کے بچھا لیتا ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں، تو معاف ہی ہو. یہ معیار تھا حضرت رحمت اللہ کیا 300 خلفاء کی فہرست کی اٹھا کے ایک طرف فرمایا کہ انہیں کہو اپنے ایمان کی فکر کریں، بس ان میں سے کوئی بھی میری جگہ آنے کا اہل نہیں ہے. خلفاء نے حضرت نصیر الدین دہلوی رحمت اللہ کو مقرر کیا. حضرت نصیر الدین دہلوی رحمت اللہ سے پہلی فرمائش یہی ہوئی کہ فلاں آدمی کو بلائیں بغیر موسیقی کے، وہ بہت اچھے شعر پڑھتا ہے، اس سے اللہ کی یاد میں کوئی ناپ کوئی حمد کوئی چیز سنتے ہیں. حضرت فرمایا میں اجازت نہیں دیتا. ان کے حضرت شیخ بھی تو سنتے تھے. حضرت فرمایا کہ شیخ کا فعل میرے لیے دلیل نہیں، کتاب و سنت دلیل ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ جو لکھا ہے نا، وہ ہمارا مسئلہ ہے بھائی، واضح لفظوں میں کیا خوب بات کی حضرت نے لکھا ہے، ان قدر بس نیس کہ ما اشارہ معذور داریں، اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم صوفیوں کو معذور سمجھیں، وہ ملامت نمی کو نیم اور برا بلا نہ کہیں، قول ابی حنیفہ و ابی یوسف اجت است، ابو یوسف اور ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ مانا جائے گا، جنید اور شبلی کو اس میدان میں کوئی نہیں پوچھتا. یہ نہیں ہے کہ صوفیہ کی طرف جواب ہم دے دیں آپ کو، مگر ضرورت کیا ہے بھائی، اپنے مشائخ اپنے صوفیہ ان سے سند لانا کہ وہ یہ کرتے تھے. دین تھوڑی، دین تو کتاب سنت ائمہ کا اجتہاد فتویٰ، یہ ہے دین، آدمی اعتدال میں رہے. پینٹنگز کا پوچھا ہے آپ نے کہ اس کی تو پینٹنگز میں جو سینریز ہوتی ہیں اس کی تو اجازت ہے. اتنے چھوٹے پرندے کہ آدمی اگر جب تک اس پر غور نہ کرے اور سمجھ نہ لے تو سمجھ ہی نہ آئے کہ کیا ہے، اس کی بھی اجازت ہے. اسی طرح جانوروں کی ایسی تصاویر جن میں ان کی عزت اور حرمت نہیں ہے، اس کی بھی اجازت. مثلاً قالین ہے، اس پہ شیر کی تصویر ہے، تو اس کے کیا ہے، لوگوں نے پاؤں ہی رکھنا ہے. کمبل ہے، اس پہ تصویر ہے، تو لوگوں نے پاؤں ہی رکھنا ہے. ان باتوں کی شرن بھی اجازت ہے. اسی طرح انگوٹھی میں ایسا نگینہ پہننا جس میں کسی جانور کی تصویر یا پرندے کی ہو بھی جائز ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھی ایک انگوٹھی، اس میں کس چیز کی تصویر تھی، شیر کی یا شاید کی مکھی کی، کچھ بھی، بہرحال اس میں تھی ایک تصویر، وہ لکھا ہے حدیث کی کتابوں میں پہنتے تھے، یہ بھی جائز، اس میں کوئی رج. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو اللہ سے غافل کر دے گرچہ نماز روزے ہی کیوں نہ ہو، وہ تیرے حق میں وہ منحوس ہے. بالکل صحیح ہے. ایسی نماز جو ریاکاری کے لیے پڑھی جائے اور اپنے نفس کو بڑھانے کے لیے کہ لوگ مجھے اچھا کہیں، لوگ مجھے عبادت گزار کہیں، منحوس نہیں تو اور کیا ہے. ایک آدمی نفلی روزہ رکھتا ہے کہ آج فلاں جگہ دعوت ہے، جاؤں گا صحیح، لیکن لوگوں کو پتا چلے کہ روزہ رکھا ہوا ہے اور بہت عبادت گزار ہے، یہ روزہ منحوس نہیں تو اور کیا. اسی لیے جو نفلی عبادت ہے نا، شریعت کا مزاج یہ ہے کہ اسے اتنے اخفاء سے کیا جائے کہ پتہ ہی نہ چلے. دائیں ہاتھ سے خیرات کی جائے، بائیں کو پتا نہ چلے، روزہ رکھا جائے، لوگوں کو پتا نہ چلے. اسی لیے یہ حکم ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہے اور اگر ڈر ہے کہ میں روزے کا اظہار کروں گا تو ریاکاری ہوگی، تو اسے چاہیے روزہ توڑ کے دوستوں کے ساتھ کھانا کھائے اور آئندہ اس روزے کی قضا کر لے. فرض کے معاملے میں شریعت کا یہ مزاج نہیں. وہ کہتی ہے فرض تو برا کرنا ہی ہے، اس میں ریاکاری ہو یا نہ ہو فرض تو برا کرنا ہے. نماز مسجد میں آؤ، لوگوں کے سامنے پڑھو، زکات دینی ہے بے شک لوگوں کے سامنے دو تاکہ بچوں کی تربیت ہو، بچوں کو بتایا جائے کہ زکات کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے، یہ ہے شریعت کا مزاج. اصل گناہ جو ہے نا وہ اپنے وجود کا ادعا ہے. کائنات کا سب سے بڑا گناہ اپنے وجود کا ماننا ہے. پھر اس سے بدتر گناہ یا اس سے کمتر گناہ دوسرا اپنے وجود کو منوانا ہے. سب سے بڑی نیکی اپنے وجود کی آگاہی ہے. غفلت جو پیدا ہو جاتی ہے نا تو اس کی وجہ سے اپنے وجود کا ادعا پیدا ہوتا ہے کہ میں ہوں. اور پھر اس سے بھی بدتر چیز یہ ہے کہ وہ کہتا ہے تم بھی مانو کہ میں ہوں. جب یہ کہتا ہے کہ تم بھی مانو کہ میں ہوں تو وہ عقل کل بن جاتا ہے. وہ بیوی کو مارتا ہے کہ میں ہوں، اس گھر میں پیسہ میں دیتا ہوں، میری چلنی چاہیے. پہلے بچے کو باپ زیادہ مارتا ہے، جوانی ہوتی ہے نا اور اصلاح ہوئی بھی نہیں ہوتی. کہتا ہے میں ہوں، میں نے کہا ہے نا، کیوں اس کو نہیں مانا؟ حالانکہ وہ کہتا اللہ کی بات اور پھر نہ مانتا اور کہتا بیٹے اللہ کے لیے مار رہا ہوں، میں تو نہیں، میں نے تو نہیں آپ کو یہ کہا، اللہ کا حکم ہے، آپ نہیں مانیں گے تو تربیت نہیں ہوگی. یہ ہے غفلت. اس غفلت کے ساتھ جو قرآن بھی پڑھتا ہے نا کہ میں ہوں، لوگ جانے قاری کی آواز کتنی اچھی ہے، یہ ہے گناہ. یہ ہے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ منوس کہتے ہیں، ترمذی کی روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت کے اکثر قرآن پڑھنے والے منافق ہوں گے، قاری. اور آپ نے کہا میری امت کے اکثر قاری منافق دیکھو گے. اس امت کے اکثر قاری ایسے ہوں گے جن کے گلے کی طرف اشارہ فرمایا کہ حلق سے نیچے قرآن نہیں اترے گا. تو اس موقع پہ ہوں گے کہ کسی طرح لوگ مانے کہ میں ہوں، میری آواز ہے. تو اپنے وجود کا ماننا خود یہ کبر اندر پیدا کرتا ہے. اور جب یہ بالغ ہو جاتی ہے نا یہ چیز کہ میں ہوں، تو پھر وہ دوسروں پر مسلط کرتا ہے کہ مانو کہ میں ہوں. جب وہ کہتے ہیں کہ ہاں تو ہے تو کہتے ہیں سجدہ کر. سجدہ مولوی نہیں مانتا تو بھی میری اطاعت ایسے کر جیسے اللہ کی اطاعت. اور اس کی بدترین صورت بتاؤں، اتنی بدترین صورت ہے کہ اگر وہ صورت کسی کو عالم کشف میں نظر آ جائے نا تو سور کو اپنے ساتھ سلا لے کہ یار تو دنیا کی سب سے خوبصورت چیز ہے. جب آدمی کا نفس اس بات پہ آ جاتا ہے نا کہ میں ہوں، بالغ ہو جاتا ہے نا نفس، پھر جب وہ دوسروں کو نفس منواتا ہے کہ میری خواہش کا احترام کرو، میرے وجود کو تسلیم کرو، تو یہ اپنے نفس کی اطاعت میں اندھا ہوتا ہے، اپنے نفس کو اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے، اس پہ خدا کی لعنت پڑتی ہے. یہ لعنتی نفس جو ہے نا، ملعون نفس، یہ دوسروں کو کہتا ہے میری پیروی کرو، تو پھر وہ پھٹکار پڑتی ہے سورت پہ کہ اگر اس سورت کا اور سور کا موازنہ کرے نا تو سور کو خوبصورت جانور سمجھنے لگے.